السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
غیر سرکاری تنظیموں کے کام اور انہیں ملنے والی رقوم کی نگرانی مزید سخت کی جائے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ذہنی مرض کے شکار مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد ملتوی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
اڑی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا معاملہ کشمیر پولیس سے این آئی اے کے سپرد۔ این آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز نے سرخ پرچم لہرا دیے، پاکستانی کشمیر کے لوگوں کے خوف و راز میں اضافہ۔ مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغول، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا کو یہ لازمی طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ عالمگیریت کی وہ قوتیں جنہوں نے ہمیں یکجا کیا تھا، ان کی صفوں میں بھی تراڑے ہیں۔ شام کے محصور شہر حلب کے لیے امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر ایک فضائی حملے کے بعد اس ملک میں امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے، جبکہ شام کی فوج نے یہاں عارضی جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انسانی امور سے متعلق اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل سٹیفن اوبرائن نے شام میں تنازع کے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرنے والوں، شہریوں اور شہری املاک کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کریں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی کی فوجی چھاونی پر حملے کے بعد دونوں ہمسایہ جوہری طاقتوں کے درمیان تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد بھارتی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اس حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، اور دہلی نے اس کا الزام سرحد پار سے آنے والے عسکریت پسندوں پر لگایا تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں شدت پسندوں کے ایک حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جنوبی ایشیا کے دو پڑوسی ممالک پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ملک کے خلاف سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ حملے کے بعد بھارتی عہدیداروں نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا تھا، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بلا جواز الزامات کی روش اور ان کے بقول معنی خیز مذاکرات سے گریز خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارتی حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہیں ایسے قابل عمل شواہد ملے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کا تعلق پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد سے تھا۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہا گیا کہ بغیر ٹھوس شواہد اور تحقیقات کے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، جو کہ درست نہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چودھری نثار نے کہا کہ پاکستان نہ تو بھارتی دھمکیوں سے مرعوب ہوگا اور نہ ہی کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت سے پیچھے ہٹے گا۔ ادھر کشمیر کو دو حصوں میں منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کا الزام ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی چوکیوں پر فائرنگ کی گئی، تاہم اس میں کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن فائرنگ کا حالیہ تبادلہ ایسے وقت ہوا جب دو طرفہ تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں واقع ایک فوجی چھاونی پر عسکریت پسندوں کے حملے اور ہلاکتوں کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی کشمیر کے دیہاتوں میں خوف و ہراس بڑھ رہا ہے، اور انہیں خدشہ ہے کہ سرحد پر کسی بھی جھڑپ کے نتیجے میں ان کی بستیاں، املاک اور جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ مظفر آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے روشن مغل نے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے دہشت گردوں کے ایک حملے کے بعد سے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تلخ بیانات اور الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے خوف و ہراس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اتوار کو اڑی کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی پر بھارتی کشمیر میں فوج نے اپنے پوسٹوں پر سرخ پرچم لہرا دیے، جو کہ انتہائی خطرے کی علامت تصور کیے جاتے ہیں۔ عارضی حد بندی کے قریب پاکستانی علاقے کے رہنے والوں کے بقول اس سے قبل بھی جب سرخ پرچم لہرا جاتے رہے ہیں تو فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ایک وادی کھلانا کے محمد مشتاق مناس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنی اور اپنے علاقے کے لوگوں کی تشویش کا کچھ یوں تذکرہ کیا۔
انہوں نے جو اپنے پوسٹوں پہ جو اپنے مورچوں پہ سرخ پرچم لگا دیے اور وہ ایک انتہائی خطرے کی نشانی ہے، اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے شدید یعنی ڈر اور خوف میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں کس وقت کیا ہو جائے، اور یہ چیز جو ہے یہ لوگوں میں انتہائی بے چینی کی باعث بن رہی ہے۔ جب فائرنگ ہوتی ہے، ایسے پہلے بھی جب فائرنگ ہوتی رہی ہے، ہمارا یہ موصل کھلانا بالکل ہی وہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا واحد جو راستہ ہے کھلانے جانے والا وہ انڈیا کی ایل ایس یو کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔
تاہم اس کشیدہ صورتحال کے باوجود بھی سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان ہفتہ وار بس سروس معمول کے مطابق جاری رہی۔ قبل ازیں کشیدہ صورتحال میں یہ سروس معطل بھی ہوتی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں متنازع علاقے کشمیر میں دونوں جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا آیا ہے، جو دونوں جانب جانی نقصان کا سبب بنا، اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دیہاتوں سے لوگوں کی نقل مکانی کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی 2003 کے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے آئے ہیں۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پیر کے روز وزیراعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اڑی میں فوجی ٹھکانے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا معاملہ کشمیر کی پولیس سے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے ایک ایف آئی آر درج کر کے اور فوج سے شواہد حاصل کرنے کے ساتھ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کشمیر پولیس نے اتوار کے روز ایک ایف آئی آر درج کی تھی۔ خیال ہے کہ 4 دہشت گردوں کے ذریعے کیے جانے والے اس حملے میں دہشت گردوں کے علاوہ 18 فوجی جوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود کے علاوہ 2 موبائل سیٹ اور 2 گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس برآمد ہوئے ہیں۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق این آئی اے کے اہلکار، جو کہ اس وقت اڑی میں ہیں، دہشت گردوں کے ڈی این اے نمونے اور ان کی تصویریں لیں گے، اور وہ تصویریں ملک کی مختلف جیلوں میں بند جیش محمد کے دہشت گردوں کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ این آئی اے جی پی ایس سیٹس کو فورنس جانچ کے لیے امریکہ بھیجے گی تاکہ اس کا پتہ لگایا جا سکے کہ دہشت گردوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا اور وہ کب اور کیسے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اس حملے کے جواب میں کارروائی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف متبادلوں پر غور کیا جا رہا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت سفارتی کوششوں کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بہت غور خوض کے بعد کیا جائے گا۔
ایسے معاملے میں ہم لوگوں کا ایموشنز کو سمجھتے ہوئے بھی جہاں تک بیان بازی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے جس میں اتنے لوگوں کا جانے گئے ہیں، اس میں دیش میں سینٹیمنٹ سے لوگوں کا ہی بھرا ہوا ہے، بہت ہی ایسے استھتی میں ہے جہاں سب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کچھ کاروائی کرے، لیکن یہ ایسا چیز نہیں کہ کوئی گھوشنا کر کے کاروائی کرے، اس کو آرام سے پورا مسئلے کو سمجھ کر کے سرکار قدم اٹھائیں گے، لیکن اس کو بیان بازی دے کر کے اور گھوشنا کر کے کاروائی نہیں کیا جاتا ہے۔
ملک کا سنجیدہ طبقہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے حق میں نہیں ہے، وہ سفارتی کوششوں کی تجویز کی تائید کرتا ہے۔ متعدد جماعتوں کے وفاق مومن کے کنوینر نوید حامد نے اس نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ یہ حملہ یہاں کی انٹیلیجنس کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کی باتیں کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔
یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے ایئر فورس کے بیس پہ حملہ ہوا، اب آرمی کے بیس پہ حملہ ہوا، کیمپ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ کوئی معمولی لوگ تو ہے نہیں وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرپریٹیشن جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ اٹ از اے ٹوٹل اٹر انٹیلیجنس فیلیور، ملٹری انٹیلیجنس فیلیور ہے اور دوسری جو ہماری انٹیلیجنس فیلیور ہے اس کا ہے کہ بہت میجورٹی کے ساتھ ہمیں ڈیسیزن لینا ہوگا۔ وار ہسٹری کر کے ہم فیصلے پہ نہیں کر جا سکتے۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، پاکستان کے جو وہاں گروپ ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا ڈپلومیٹیکلی ابھی زیادہ کارآمد ہوگا وجہ اس کے کہ ہم وار ہسٹری کی بات کریں۔
ادھر سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر ویانا کا اپنا دورہ مختصر کر کے منگل کی صبح کو دہلی لوٹ آئے۔ انہوں نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی طرف سے بلائے گئے ایک سیکورٹی اجلاس میں حصہ لیا۔ اس اجلاس میں اس پر غور کیا گیا کہ کیا سفارتی اور اسٹریٹجک اقدامات کیے جائیں۔ اڑی حملے کے بعد وزیر داخلہ کی صدارت میں ہونے والا یہ تیسرا سیکورٹی اجلاس تھا جس میں قومی سلامتی کے مشیر سمیت خفیہ ایجنسیوں کے متعدد حکام نے شرکت کی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کے قریب کاروائی کرتے ہوئے ایک جھڑپ کے دوران 8 سے 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فوجی حکام نے لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا بھی الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں بتائیں گے یوسف جمیل۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں دراندازی کرنے والے عسکریت پسندوں کے ایک بڑے گروپ میں شامل 10 افراد کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ 10 سے 12 عسکریت پسندوں پر مشتمل دراندازوں کے اس گروپ کو اوڑی کے لچھی پورا علاقے میں کنٹرول لائن عبور کرتے دیکھا گیا، جس کے ساتھ ہی اسے للکارا گیا اور پھر ماہیا بجہامہ کے مقام پر طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ ترجمان نے کہا کہ کم سے کم 10 عسکریت پسندوں کا کام تمام کر دیا گیا ہے اور ان کے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ جھڑپ جاری ہے۔ یہ مبینہ واقعات اوڑی ہی کے علاقے میں بھارتی فوج کی 12 انفینٹری بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک بڑے حملے کے 2 دن بعد پیش آئے ہیں۔ اتوار کو کیے گئے اس حملے میں 18 بھارتی فوجی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور سفارتی سطح پر بھی دونوں ملک کے درمیان سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بھارت نے اوڑی میں ہوئے حملے کے لیے پاکستان کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اس نے حق انتخاب کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور یہ کہ صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اسلام آباد نے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دراصل بھارت اس کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 10 ہفتے سے جاری شورش کو دبانے کی کوششوں کے دوران کی جا رہی انسانی حقوق کی بے درگ پامالیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو اوڑی کے واقعے میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دریاستہ بھارتی کشمیر میں ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو 74ویں روز بھی جاری رہا۔ اس دوران کئی مقامات پر مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صورتحال میں نمایاں بہتری کے بعد پرانے سری نگر کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری وادی کشمیر سے کرفیو ہٹا دیا گیا ہے اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز کو بحال کیا گیا ہے۔ شورش سے پیدا شدہ صورتحال اور اوڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر ہوئے حملے کے مضمرات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وفاقی داخلہ سیکرٹری راجیو مہرشی منگل کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچے۔ یہاں انہوں نے صوبائی گورنر نریندر ناتھ بوہرا اور وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سامعین، وائس آف امریکہ اردو سروس کے محمد عاطف اس وقت نیو یارک میں ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نیو یارک میں بم کے حالیہ دھماکے اور دھماکوں کے مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد وہاں لوگوں کے معمولات کیا ہیں. ہم عاطف سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم محمد عاطف. تو آپ تو کل سے بہت سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہاں پر دھماکوں کے بعد کی صورتحال ہے, دوسرے کل سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے, تو کچھ ہمیں بتائیے گا ان تمام واقعات کے بارے میں.
پہلے تو یقیناً ذکر بم دھماکوں کے اثرات کا ہونا چاہیے. نیو یارک ایک بزی شہر ہے, بڑا شہر ہے, اور ایک انتہائی اہم سیشن یونائٹیڈ نیشنز کا یہاں چل رہا ہے, جس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت, وزرائے اعلیٰ, منسٹر, یعنی دنیا بھر کی لیڈرشپ اس ایک ڈیڑھ ہفتے میں اس شہر میں موجود ہوتی ہے. پاکستانی وزیر اعظم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. اس بم دھماکوں کے نتیجے میں یہاں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہت سخت کر دیا گیا ہے. میں کل جب یہاں پہنچا نیو یارک, تو ایئرپورٹ سے مینہٹن آنے میں تقریباً 45 سے 50 منٹ لگتے ہیں, لیکن کل مجھے 2.5 گھنٹے لگے ایئرپورٹ سے مینہٹن اپنے ہوٹل تک پہنچنے میں. اس کی وجہ سیکیورٹی ہے. بہت سے ایونیوز, بہت سی اسٹریٹس جو کہ یونائٹیڈ نیشنز اور ان ہوٹلوں کے قریب ہیں جہاں پر دنیا بھر کی قیادت آ کر ٹھہرتی ہے, وہ سب ایونیوز خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے بند کر دیے گئے ہوئے ہیں. ٹیکسی کیبس کو وہاں نہیں آنے دیا جاتا. اور اسی طرح دیگر سیکیورٹی اگر دیکھی جائے تو بہت سے روڈس بند کی گئی ہیں ٹریفک کے لیے, جو ہمیشہ کی جاتی تھی, لیکن اس میں سب سے زیادہ اسٹریٹ بند کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا داخلہ منع ہے ان جگہوں پر. وہ لوگ جو وہاں ان بلڈنگس میں کام کرتے ہیں ان اسٹریٹ کے پاس, ان کو اسپیشل پرمٹ دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ داخل ہو سکتے ہیں ان عمارتوں کے اندر. اور اس کے علاوہ ایک موڈ بھی تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر اس مرتبہ, کیونکہ ایک تو یہ کہ نیو یارک کے قریب مارکیٹ کیے گئے, اس کے علاوہ بہت سے ایسی ڈیوائسز ملی جو کہ ڈیٹنیٹ نہیں ہو سکی. ابھی اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں. آپ جانتے ہیں, ہمارے سننے والوں کو بھی شاید یہ ہو کہ سسپیکٹ کو پکڑ لیا گیا ہے. وہ ایک افغانی امریکن ہے جو کہ جس کی فیملی یہاں امیگریٹ کر کے آئی تھی. اس نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ خاتون پاکستانی ڈسینٹ کی ہے. وہ شخص تقریباً 1 سال تک پاکستان اور افغانستان میں رہا آپ سے کچھ عرصہ پہلے, جس میں وہ کوئٹہ آتا جاتا رہا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور یہ خاتون جس سے اس نے شادی کی تھی جو پاکستانی ہے, وہ 2 دن پہلے, ان دھماکوں سے 2 دن پہلے امریکہ سے پاکستان کی جانب روانہ ہوئی تھی. کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاید دبئی میں روک لیا گیا ہے, اور پاکستانی اتھارٹیز اور دبئی کی اتھارٹیز سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ اس خاتون تک ایکسس مل سکے.
تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں آ چکے ہیں, اور جو اطلاعات تھیں کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے گا.
جی, اس بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو کوئی, جیسے ہوتا ہے کہ جب بھی سربراہان ملتے ہیں یا سیکرٹری کیری کسی سے ملتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جاتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی. پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے, یونائٹیڈ نیشنز کے مشن کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات پر بات کی گئی, دہشت گردی پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے زور دیا کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے سیکرٹری کیری اپنا دفتر استعمال کریں تاکہ بھارت سے بات چیت کی جا سکے. یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے بامانی مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف جب یہاں پہنچے ہیں تو وہ میٹنگ اس کے بعد طے ہوئی ہے. جو سیکرٹری کیری کی میٹنگ کا ایجنڈا ہمیں موصول ہوا تھا سیشن کے شروع ہونے سے پہلے, اس میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ سیکرٹری کیری کی میٹنگ نہیں تھی. یہ میٹنگ پرائم منسٹر کے یہاں آنے کے بعد طے کی گئی, لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی گئی جو کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے معاملات تبدیل ہونے کی توقع کی جائے.
بہت شکریہ. نیو یارک میں بم دھماکے اور دھماکہ خیز مواد کے کئی جگہوں پر ملنے اور ان کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد سیاسی سطح پر ان تمام واقعات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے امیدوار دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, اس سیاسی پہلو کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سویکارٹ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اس سال نومبر میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کا ایک اہم موضوع دہشت گردی اور اس کا انسداد ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے امیدوار اس سلسلے میں اپنی جماعتوں کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن نے پیر کے روز امریکی عوام کو یقین دلایا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے بارے میں ان کا جو تجربہ ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے وہ امریکہ کو محفوظ تر بنائیں گی۔
I'm the only candidate in this race who has been part of the hard decisions۔
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ میں واحد صدارتی امیدوار ہوں جو دہشت گردوں سے نمٹنے کے سلسلے میں لیے گئے سخت فیصلوں میں شامل تھی۔ میں نے داعش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک مبسوط منصوبہ بنایا ہے جس میں ان کا آن لائن حملوں کا شافی جواب بھی شامل ہے۔ دوسری طرف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک حملوں پر اپنے انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا شکستہ امیگریشن نظام اس کی وجہ ہے، کیونکہ یہ نظام دہشت گردوں کو امریکہ آنے میں مدد دیتا ہے۔
These attacks and many others were made possible because of our extremely open immigration system which fails to properly vet۔
یہ حملے اور اس طرح کے مزید حملے ہمارے انتہائی ڈھیلے ڈھالے امیگریشن نظام کی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔ یہ نظام امریکہ آنے والے افراد یا خاندانوں کی مناسب جانچ پڑتال نہیں کر سکتا۔ سیاسی تاریخ دان میتھو ڈیلک کا تعلق جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی امیگریشن نظام پر تنقید تمام امریکی ووٹرز کو مطمئن نہیں کر سکے گی۔
Key question is, does it help him expand the electorate enough؟
اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس مسئلے کو اچھال کر فلوریڈا، پینسلوینیا اور اوہایو جیسی متزلزل ریاستوں میں ووٹروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں گے۔ ممکن ہے بعض جگہ وہ کامیاب ہو جائیں، مگر میرے خیال میں اس ملک کی اکثریت اس مسئلے پر ان سے متفق نہیں ہوگی۔ میتھو ڈیلک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلری کلنٹن کو امور خارجہ اور قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور کا گہرا ادراک ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ درست نہ ہوں اور ان کا وزارت خارجہ کا تجربہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ دونوں صدارتی امیدوار ایک ایسے وقت میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جب اس کیس کی تفتیش بھی جاری ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ شخص کے مقاصد کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ایلزبتھ میں نیو یارک بم دھماکے کا مشتبہ ملزم رہائش پذیر تھا۔ اس کا خاندان یہاں ایک ریستوران چلاتا تھا۔ نیو جرسی کے چوتھے بڑے شہر کے شہریوں کے تاثرات پر مبنی وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ٹینا ٹرنچ کی ایک رپورٹ۔ ایک بار پھر اسد نذیر کی زبانی۔
نیو جرسی کے شہر ایلزبتھ کے ایلمورا ایونیو کے محلے دار اور اس علاقے سے گزرنے والے ایف بی آئی کی سرگرمیوں کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ نیو یارک بمباری کیس کے مشتبہ ملزم احمد خان رحیمی کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ حکام اس کی رہائش گاہ اور اس ریستوران کی تلاشی لے چکے ہیں جو اس کا خاندان چلاتا ہے۔ جان سنائیڈر تقریباً 30 برسوں سے ان کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، واقعی یہ بہت برا ہوا، میں ان کے گھر کے بالکل قریب رہتا ہوں۔ ایک اور خاتون ٹیٹیانا مورینو قریبی جرسی گارڈنز مال میں کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح حالات اور معاملات کا پتہ اگلے چند دنوں کے بعد چل سکے گا۔
This is something that pretty much alarmed everybody because you don't see this here ever, like often.
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہر ایک کو حیرت ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اتوار کے روز ایلزبتھ ٹرین اسٹیشن کے قریب کوڑے کے ایک ڈرم میں دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے، اور اس طرح کے واقعات پر بھی یہاں کے شہری پریشان ہیں۔ اسی اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹی سی یادگار بھی نصب ہے جو 9/11 کے سانحے کی یاد میں استادہ کی گئی ہے۔ اور اب یہاں ایک اور واقعہ ایسا ہوا ہے جس کو یہاں کے شہری بہت دنوں تک یاد رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیونگ یانگ نے منگل کو ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا کامیاب زمینی تجربہ کیا ہے، جو اس بات کا اندیا ہے کہ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ترجمان جین ہاکیو نے منگل کو کہا،
현재까지 북한의 요청이 없습니다. 없고 앞으로도 뭐 요청이 있을 것 같지는 않습니다. 그렇지만 북한의 요청이 있다 하더라도
جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے اعلان کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے لیے ایک نئے طاقتور انجن کی کارکردگی جانچنے کے لیے تجربہ کیا جس کی کارکردگی اب بہتر ہو گئی ہے۔ ہم شمالی کوریا کی جانب سے آئندہ کسی بھی اقدام پر قریبی نظر رکھیں گے۔ گزشتہ ایک سال کے عرصے کے دوران شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے کئی تجربات کیے ہیں جن کے بارے میں اقوام متحدہ اور کئی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل اور راکٹ کے تجربات کرنے کی ایک درپردہ کوشش ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منگل کے روز ہونے والے اجلاس سے علیحدہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے درمیان شام کی مخدوش فائر بندی کو قائم رکھنے کے لیے ایک کوشش کے طور پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان جاری کیا کہ شام کے حمایتی بین الاقوامی گروپ آئی ایس ایس جی نے اتفاق کیا کہ باوجود کہ مسلسل تشدد آمیز کاروائیاں ہو رہی ہیں، ابھی بھی اس بات کی خواہش موجود ہے کہ ملک بھر میں جاری لڑائیوں میں پچھلے ہفتے طے پانے والے معاہدے کے تحت وقفہ کیا جائے جو امریکہ اور روس کے درمیان طے ہوا تھا۔ ایک روز پہلے حلب کے نزدیک امدادی قافلے پر مہلک حملہ ہوا تھا جس میں ایک امدادی کارکن سمیت 20 شہری ہلاک ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اس حملے پر شدید برہم ہے۔ اس قافلے کی منزل کے بارے میں شام کی حکومت اور روس دونوں کو ہی پتا تھا، اس کے باوجود امدادی کارکنان شام کے عوام تک امداد پہنچانے کی کوشش میں مارے گئے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے اس فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اور دوسرے وزراء نے معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور جان کربی نے اس بات کی ضرورت کا اعادہ کیا کہ انسانی امداد کے قافلوں کی ضرورت مند افراد تک رسائی کو محفوظ بنایا جائے اور یہ امداد تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے امدادی قافلوں پر حملے کے بعد منگل کو اپنے قافلوں کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اس بات کی تردید کی کہ روسی اور شامی فورسز اس حملے میں ملوث ہیں۔ شامی ملٹری عہدیداروں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ ان کی فورسز امدادی قافلوں کو نشانہ بنانے میں ملوث نہیں تھیں۔ پینٹاگون نے پیر کے روز کہا تھا کہ امریکی قیادت والی اتحادی فوجوں نے یہ فضائی حملے نہیں کیے، اور ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا کہ صرف دو دوسرے امکانات ہیں۔ ان کا اشارہ شام اور روس کی طرف تھا۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا کو یہ لازمی طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ عالمگیریت کی وہ قوتیں جنہوں نے ہمیں یکجا کیا تھا ان کی صفوں میں بھی دراڑیں ہیں۔ بطور امریکی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منگل کے روز اپنے آخری خطاب میں اوباما نے مشرق وسطی میں بنیادی نظام میں ٹوٹ پھوٹ پر توجہ دلائی اور کہا کہ ہمارے معاشروں میں غیر یقینی اور بے چینی بھری ہوئی ہے۔ ہم روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے آفت زدہ علاقوں سے ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، خاص طور سے مشرق وسطی کے ملکوں میں ہجرت کا یہ تکلیف دہ عمل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا معاشرہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اداروں پر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے، انسانی وسائل کی ترقی کے لیے آزاد تجارت کا فروغ ہوا ہے، انٹرنیٹ کا فروغ ہوا ہے جو دنیا میں انقلاب لے آیا ہے، ایسا انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود دنیا میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کا مداوع ضروری ہے۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، یورپ ایک پرامن خطہ بن گیا ہے اور ہمیں اس پیش رفت کو مزید آگے لے کر جانا ہے۔ دنیا سمٹ رہی ہے، اس کے ساتھ مذہبی نسلی انتہا پسندی بھی بڑھی ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ مضبوط روابط رکھنے والے ایک چینی گروپ کے خلاف بیجنگ اور واشنگٹن کے عہدیدار اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں کہ اس نے کم جونگ ان کی حکومت کو اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو پھیلانے اور بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے میں مدد دی۔ لیونگ ہانگ جیانگ کے گروپ کے 6 کمپنیاں چلاتا ہے جو مبینہ طور پر شمالی کوریا کو فوجی اہمیت کا سامان، 10 بحری جہاز اور 1 ہوٹل فروخت کر چکی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق سے متعلق پاکستان کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے غیر سرکاری تنظیموں کے سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بالخصوص غیر ملکی این جی اوز کی کڑی نگرانی کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں کام کرنے والے غیر سرکاری اداروں یعنی این جی اوز، خصوصاً بین الاقوامی تنظیموں سے متعلق ایک بار پھر نگرانی اور جانچ کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ اس بار ملک کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے ایک اجلاس میں اس بابت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قانون سازوں کی طرف سے حکومت سے کہا گیا کہ ان تنظیموں کو ملنے والے وسائل اور ان کی کارگزاری سے متعلق نگرانی کا واضح اور مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ گزشتہ سال بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کے اسلام آباد میں واقع دفتر کو پولیس کی طرف سے اس بنا پر سربمہر کر دیا گیا تھا کہ یہ تنظیم مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس اقدام پر ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے خاصی تنقید کی گئی، لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے غیر سرکاری تنظیموں کے اندراج کا نیا طریقہ کار وضع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کام کرنے والی 50 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 15 ایسی تنظیموں کی جانچ پڑتال اس بارے میں قائم متعلقہ کمیٹی کرے گی۔ قائمہ کمیٹی کے رکن ساجد نواز خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قانون سازوں کے تحفظات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو ملنے والے وسائل اور ان کے کام کو شفاف بنانے کی اشد ضرورت ہے۔
چینل کو ہم نے کہا اس کو ذرا ٹھیک کریں تاکہ ہر ایک روپے کا حساب ہو، تاکہ کتنا روپے آیا ہے، تو ہم کہے تھے کہ اس کا ٹرانسپیرنٹ کوئی طریقہ ہو، تو اس کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے۔
وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کئی ایسے غیر سرکاری ادارے ہیں جو اپنے دائرہ کار سے باہر جا کر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جن علاقوں میں انہیں کام کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ اس کی بجائے کسی ایسے علاقے میں سرگرم نظر آئے جہاں انہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے تازہ اجلاس پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ایسے اداروں سے وابستہ لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ باقاعدہ اندراج اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی اپنی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں اور وہ اپنے کام سے مختلف فلاحی شعبوں میں حکومت کا ہاتھ بٹاتے آ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک ذہنی معذور مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ 50 سالہ مجرم جس پر ایک شخص کو قتل کرنے کا الزام ہے ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ذہنی طور پر معذور سزائے موت کے ایک قیدی کی سزا پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا ہے۔ 50 سالہ امداد علی صوبہ پنجاب کے ضلع وہاڑی کی جیل میں قید ہے۔ اسے 2001 میں لاہور میں ایک امام مسجد کو قتل کرنے کے جرم میں ایک ذیلی عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امداد علی نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا، اور وہاڑی کی ضلعی عدالت کی طرف سے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ جاری کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے لیے 20 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ تاہم پاکستان میں قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی طرف سے اس کی سزا روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ اپیل کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ نے اس کی سزا کو عارضی طور پر روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے اس کی اپیل کی آئندہ سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ایک عہدیدار سارہ بلال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امداد علی کی سزا پر عمل درآمد روکے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
ہمیں تو بہت خوش ہوئی یہ سن کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی ایگزیکیوشن کو سٹے کیا اور انہوں نے مقدمے کی اگلے ہفتے ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ فائنلی سپریم کورٹ نے وہ ثبوت پیش ہو جائے گا جو امداد کا جو امداد کی بیماری کا ثبوت ہے جو کہ پہلے موقع ہی نہیں ملا پیش کرنے کا. تو اب ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ان کے سامنے جب یہ ثبوت فائنلی رکھا جائے گا تو فیصلہ امداد کے حق میں ہوگا.
سارا بلال نے کہا کہ جن ڈاکٹروں نے جیل میں جا کر امداد علی کا معائنہ کیا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ شیزوفرینیا کے دماغی عارضے میں مبتلا ہے اور ان کے بقول ایسے کسی قیدی کو سزا دینا کسی بھی قانون کے مطابق جائز نہیں ہے.
ایک ایسے قیدی جسے ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کو پھانسی پہ لٹکانا تو بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہمارے اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا اس جو ہے نا اس لکونے کو کلیریفائی کرے گا.
پاکستان میں سزائے موت کے تقریباً 8,000 قیدی مختلف جیلوں میں بند ہیں. دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد عارضی پابندی کو ختم کر دیا تھا جس کے بعد اب تک تقریباً 400 کے لگ بھگ مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اوکلاہاما کے شہر تلسا میں پولیس کے عہدیدار لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. ایسا ایک ویڈیو جاری ہونے کے بعد کیا جا رہا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سیاہ فام شخص کو سڑک پر روکنے کے بعد سفید فام پولیس افسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جبکہ وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا. حکام نے پیر کے روز ایک ایسی ویڈیو جاری کی جو پولیس کے ہیلی کاپٹر اور پولیس کی گاڑی میں لگے کیمرے سے ریکارڈ کی گئی. اس ویڈیو میں جمعے کے روز 40 سالہ ٹیرنس کرچر اور پولیس کے افسروں کے درمیان ہونے والا واقعہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اوکلاہاما میں پولیس کے سربراہ چک جارڈن نے اس واقعے کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ جاری ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ جب کرچر کو گولی ماری گئی اس وقت اس کے پاس یا اس کی کار میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. پولیس کے سربراہ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ انصاف ہوگا. ان کے الفاظ,
I want to assure our community and I want to assure all of you and people across the nation who are going to be looking at this.
چک جارڈن کہہ رہے ہیں, میں اپنی کمیونٹی کو یقین دلانا چاہتا ہوں, آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور ملک بھر میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے, ہم انصاف حاصل کریں گے. بات ختم. یہ تھے چک جارڈن کے الفاظ. ویڈیو میں کرچر کو پولیس والوں سے دور اپنی کار کی طرف جاتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ اس کے سر پر تھے. وہ کار کے دروازے پر پہنچا اور پہلے اسے جھٹکا دینے والی گن سے اور پھر گولی مار دی گئی اور وہ زمین پر گر گیا. یہ واضح نہیں ہے کہ بیل شیپی نامی پولیس افسر نے کس وجہ سے گولی چلائی. مقامی اور وفاقی سطح پر چھان بین جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا فرد جرم عائد کی جائے اور آیا کرچر کے شہری حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. پیر کے روز بین الاقوامی برادری نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنا رد عمل بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا. اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے مارگریٹ بشیر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
دنیا بھر میں 65 ملین افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. شام سے تعلق رکھنے والے محمد بدران ان میں سے ایک ہیں. وہ ہالینڈ میں آ کر آباد ہوئے ہیں. محمد پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی آباد کاری سے متعلق یورپ کی کوششوں کے عینی شاہد ہیں. تاہم انہوں نے یورپ میں پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کا ذکر ان الفاظ میں کیا. محمد بدران کے الفاظ,
This public fear about refugees. As young refugees, We face this anger and fear every day.
پناہ گزینوں سے متعلق لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. بطور ایک نوجوان پناہ گزین کے مجھے اس خوف اور غصے کا روزانہ کی بنیاد پر سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے لیے دروازے بند ہیں اور ہمیں اعلیٰ تعلیم تک رسائی نہیں ہے. ہمیں اکثر سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ الفاظ تھے شام سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین کے. عالمی برادری نے پناہ گزینوں کے بحران سے متاثر ہونے والے ممالک کے لیے حمایت میں اضافے اور پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے معاونت کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. تاہم انہوں نے حکومتوں کو اپنے ہاں ہر سال 10% مہاجرین کو آباد کرنے کی تجویز کو مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون کے الفاظ،
ریفیوجیز اینڈ مائیگرنٹس آر ناٹ ٹو بی سین اور برڈن، دے آفر گریٹ،
پناہ گزین اور تارکین وطن کو ایک بوجھ کے طور پر نہ دیکھا جائے، اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو ان میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے بان کی مون کے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یعنی IOM نے، جو اس وقت 7 براعظموں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، سرکاری طور پر اقوام متحدہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں جب بہت سے ممالک پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کرتے نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں امتیازی سلوک اور خوف کو ختم کرنے کی غرض سے ایک مہم کا آغاز کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ زید الحسین نے ان عالمی رہنماؤں پر نکتہ چینی کی ہے جو ان کے بقول اپنے ملکوں میں پناہ گزینوں کی آباد کاری کے خلاف ہیں۔ زید الحسین کے الفاظ،
سم آف دم مے ویل بی ان دس ہال دس مارننگ، اف یو آر ہیئر وی سے ٹو یو وی ول کنٹینیو ٹو نیم یو پبلکلی۔
ہو سکتا ہے ان رہنماؤں میں سے بعض آج اس ہال میں بیٹھے ہوں، اگر آپ یہاں موجود ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کا نام کھلے عام لیتے رہیں گے۔ آپ یہ ہال چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان تاثرات سے نہیں بھاگ سکتے جو دنیا بھر میں آپ کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ زید الحسین کے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیراعظم مسٹر ٹرن بل نے پناہ گزینوں سے متعلق اپنی ملک کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، پناہ گزینوں کے لیے کمیونٹی میں حمایت پیدا کرنے کی ضرورت کبھی بھی اتنی واضح نہیں تھی، آسٹریلیا اس سے گزر چکا ہے۔ محفوظ سرحدوں کے ذریعے بے ضابطہ نقل مکانی کے مسئلے کو حل کرنا اس اعتماد کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا تاکہ حکومت اس مسئلے سے صحیح طور پر نمٹ سکیں۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلوی وزیر اعظم کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ اب روس پر منحصر ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ شام میں فائر بندی ابھی بھی قائم رہ سکتی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ روس کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ تجویز کی گئی تھی جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ فائر بندی کس حد تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور شام کی حمایت کے 19 ملکی بین الاقوامی گروپ کے مندوبوں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک آئرا نے، جو منگل کے روز ISSG کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، کہا کہ امریکہ روس فائر بندی معاہدہ ایک واحد امید ہے اس تنازع کو سلجھانے کے لیے۔ اس معاہدے کا مقصد شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں وقفہ، شامی فضائی حملوں کو محدود کرنا اور انسانی ہمدردی کی اشیاء کی تقسیم کی اجازت دینا تھا، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے معاہدوں کے ساتھ ہوا، یہ معاہدہ بھی ایک ہفتے بعد بڑے پیمانے پر ٹوٹ گیا اور دونوں فریق ایک دوسرے پر فائر بندی توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ترکی میں فری سیرین آرمی کی تشکیل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ باغی شام میں ترک فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ ان فورسز پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جہادیوں پر مشتمل ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان سے علاقے میں وسیع اثرات کا خطرہ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یہ آواز اس ویڈیو کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز کو فری سیرین آرمی نامی فورسز نے شام کے قصبے پر حالیہ قبضے کے بعد پیچھے دھکیل دیا ہے۔ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور یہ کہ امریکی سامراجیت نہیں چاہیے۔ ایف ایس اے شام میں ترک حمایت والی فورسز کا ایک حصہ ہے، اس کا مقصد داعش کا خاتمہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے روانگی سے پہلے گفتگو میں اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اردوان نے کہا کہ یہ شام کے لیے اس کی ناکام پالیسی پر واشنگٹن کے لیے باغیوں کی برہمی کا اظہار ہے۔ ترکی میں اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ انتہا پسند جہادی گروپوں کے ساتھ انقرہ کی حمایت والی فورسز کے روابط کی مزید شہادت ہے۔ انقرہ نے یہ کہتے ہوئے ایسی تمام تشویش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ جن گروپوں کی حمایت کر رہا ہے ان کا تعلق اعتدال پسند اپوزیشن سے ہے۔ ترک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ گروپ داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد سے منسلک ہیں، تب بھی اس تشویش کی بنیاد موجود ہے۔
These are 8 to 10 groups equipped, armed, trained by Saudi and Qatari money.
یہ 8 سے 10 گروپ ہیں جن کے پاس ساز و سامان ہے، وہ مسلح ہیں اور قطر اور سعودی عرب کے پیسے سے تربیت یافتہ، انہیں ترکی نے منظم کیا ہے اور انہیں سی آئی اے کی مدد حاصل ہے۔ میں اعتدال پسندی کے الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا، وہ جہادی ہیں، وہ سب جہادی ہیں اور جہادی ایک دوسرے میں مدغم ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رات بھر میں داعش کے سابق عسکریت پسند اعتدال پسند مسلمانوں کے طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انقرہ ایف ایس اے کے ان عناصر کی تشکیل کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات دینے سے گریز کرتا رہا ہے جن کی وہ حمایت کر رہا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ باغی فورسز کو سمجھنا، جنگجوؤں کی اپنی تنظیموں کا نام تبدیل کرنے یا محض کسی اور گروپ میں شامل ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے پیچیدہ عمل ہے۔ المونیٹر نامی ویب سائٹ کے ترک کالم نگار سمیع الدیس کہتے ہیں کہ ایف ایس اے کی جانب سے علاقے پر قبضے میں اضافے سے، جن میں سرحدی شہر جرابلس بہت نمایاں ہے، ان کے رویے کا اندازہ لگانا ایک کلیدی امتحان ہے۔
They now have Jarablus under control and Turkey says that it won't be Turkey running the place but you know the people themselves.
اب جرابلس ان کے قبضے میں ہے اور ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اس کا انتظام نہیں سنبھالے گا بلکہ وہاں کے لوگ، ان کی فوج، فری سیرین آرمی ایسا کرے گی۔ اب وہ لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں یا کیا آزادیاں دیتے ہیں، اسی سے اندازہ ہوگا کہ مغرب اور روس ترک اتحادیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ماسکو اور تہران نے معمولی تنقید کے ساتھ شام میں ترکی کی فوجی مداخلت کی خاموش منظوری دے دی ہے۔ اس میں اردوان کے اس اعلان سے تبدیلی آ سکتی ہے کہ ترک حمایت والی باغی فورسز شام میں 5,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضے کے لیے اپنی کاروائیوں میں توسیع کر سکتی ہیں۔ اس طرح کی توسیع ترک مسلح فورسز اور فری سیرین آرمی کے ان عناصر کو جن کی وہ حمایت کر رہا ہے، شامی حکومت اور ایرانی حمایت والی فورسز کے قریب کر دے گی۔ سابق سینئر ترک سفارتکار آیدن سیلچن، جو اس خطے میں وسیع خدمات انجام دے چکے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ گہرے ترک فوجی عمل دخل سے انقرہ کے لیے سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔
In the worst case scenario, this military operation inside Syria can spiral out of control. There can be an
بدترین صورتحال میں شام کے اندر یہ فوجی کاروائی قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ الباب من بیچ کے اس چھوٹے سے علاقے میں تمام فریق فوجی تنازع میں شامل ہو جائیں گے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ تب انقرہ کے لیے فری سیرین آرمی کی مسلح فورسز کو قابو میں کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے پاس 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے فنڈز میں توسیع کرے، وگرنہ 30 ستمبر نصف شب موجودہ مالی سال ختم ہونے پر حکومت کا کام بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ واشنگٹن میں عام طور پر انتخابی سال میں مالی تنازعوں کو طول دینے سے گریز کیا جاتا ہے، مگر سن 2016 کو اس لحاظ سے مختلف خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے اہداف بھی سیاسی جماعتوں کے تنازع کا شکار ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
ایسے میں جب امریکی عوام کی توجہ صدارتی انتخابات کے مقابلے پر مرکوز ہے، واشنگٹن فنڈز کی ایک ایسی آخری مدت کی جانب بڑھ رہا ہے جو حکومت کی ایسی سہولتوں کے بارے میں ہے جو انتہائی ضروری نہیں ہیں، اور اگر نومبر کے انتخابات سے صرف ہفتوں پہلے یہ سروسز بند ہو جاتی ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بڑی خلل اندازی ہوگی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بل نیلسن کہتے ہیں
It's not the time for political games.
یہ سیاسی کھیل کا وقت نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں
But it's something we must deal with and we will.
یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا اور ہم ایسا کریں گے۔ کانگریس نہ صرف سال بھر کے اخراجات کے بل منظور کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ابھی موجودہ فنڈز کی سطح میں عارضی توسیع کی جزیات پر بھی اتفاق رائے ہونا باقی ہے تاکہ حکومت کا کام رکنے سے بچا جا سکے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ سینیٹر کارنائن کہتے ہیں
ڈیموکریٹک ابسٹرکشن
رکاوٹ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
دی پروسیس فیل اپارٹ اکراس دی روٹانڈا وِد دی ہاؤس ریپبلیکنز
کانگریس میں یہ پورا عمل ایوان میں موجود ریپبلیکنز کی وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس مالی ترجیحات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ریپبلیکن سینیٹر مائک راؤنڈز کہتے ہیں
Six times this body has been blocked by Senate Democrats from considering legislation to fund the Department of Defense.
چھ مرتبہ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے اس ادارے کو محکمہ دفاع کے فنڈ کے مسودہ قانون پر غور سے روکا ہے، وہ فنڈ جو اپنے مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے فوجیوں کو چاہیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
If you want to increase defense spending, I'll vote for that. You also have to increase non-defense spending.
اگر آپ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا۔ آپ کو غیر دفاعی اخراجات میں بھی اسی طور اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم غیر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیوں چاہتے ہیں؟ تعلیم، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ امریکہ بھر میں خاندانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایف بی آئی کو کافی فنڈز ملیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بند کمرے میں مذاکرات جاری ہیں مگر اس بات کے کوئی آثار نہیں کہ جلد ہی کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہنگامی ترجیحات میں زیکا وائرس سے نمٹنے کی کوششیں ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں۔ سینیٹر بل نیلسن ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں
We're in the midst of a public health crisis and it should be treated like the emergency
ہم صحت عامہ کے بحران میں مبتلا ہیں اور اس سے ہنگامی طور پر نمٹا جانا چاہیے۔ اخراجات پر معاہدے کے لیے ایک طاقت ہے جو اس کے حق میں کام کر رہی ہے اور وہ ہے قانون سازوں کی یہ خواہش کہ اجلاس ختم ہو اور وہ انتخابات سے پہلے آخری ہفتوں میں اپنی ریاستوں اور اپنے اضلاع میں پہنچے۔ جیسا کہ ڈیموکریٹک سینیٹر کلیئر میکاسکل کہتی ہیں
We are working fewer days in Washington than we have in 60 years. I showed this calendar to people
at home. 60 برس میں پہلی مرتبہ ہم واشنگٹن میں بہت کم دنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے گھر پر یہ کیلنڈر دکھایا تو ان کا خیال تھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ فی الوقت کوئی بھی یقینی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں
When we reach an agreement, we'll let you know.
ہمارے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عوامی جمہوریہ کانگو میں پچھلے دو روز کی جھڑپوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسے معتبر سرائے سے معلوم ہوا ہے کہ پیر کے روز لوگ صدر جوزف کبیلا کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جب سیکیورٹی فورسز نے گولیاں چلا دیں۔ ہیومن رائٹس واچ گروپ کے عوامی جمہوریہ کانگو کی تحقیق کار ایڈا سائر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ تر افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب سیکیورٹی فورسز نے ہجوم پر گولی چلائی۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگ اس وقت مارے گئے جب مسلح افراد نے متعدد جماعتوں کے ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگا دی۔ انسانی حقوق گروپ نے یہ بھی بتایا کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ احتجاجیوں نے 6 پولیس افسروں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے علاوہ کپیلا پارٹی کا ایک حامی بھی مارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد دکانوں اور پولیس اسٹیشنوں کو لوٹ لیا۔ انسانی امور سے متعلق اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل اسٹیفن او برائن نے شام میں تنازع کے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرنے والوں، شہریوں اور شہری املاک کے تحفظ کے لیے وہ تمام اقدام کریں جن کے بین الاقوامی انسانی قوانین تقاضا کرتے ہیں۔ اس سے قبل پیر کو ہی شام کی فوج نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی حمایت یافتہ باغی مسلسل فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام میں پرتشدد کارروائیوں کے خاتمے کی تازہ کوششوں کے سلسلے کے جنگ بندی معاہدے کو صرف واشنگٹن اور روس ہی ختم کر سکتے ہیں، نہ کہ دمشق۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71ویں اجلاس کے دوران امریکہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات، امن اور سلامتی اور دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا قلاقمہ کرنا اول ترجیحات میں شامل رہیں گے۔ اجلاس میں 193 ممالک کے مندوبین شریک ہو رہے ہیں۔ رواں ہفتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ اپنے قومی مفادات کو بڑھانے اور ایک زیادہ پرامن، کارآمد اور خوشحال دنیا کے فروغ کے لیے کثیر جہتی تعاون کو بروئے کار لانے پر سختی سے کاربند ہے۔ بین الاقوامی تنظیم کے امور سے متعلق امریکہ کی معاون وزیر خارجہ شیبا کروکر کا کہنا ہے کہ سارے ہفتے کے دوران جو واقعات اور سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں گی ان سے امریکہ کے کلیدی کثیر جہتی مقاصد کو پیش رفت حاصل ہوگی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائیاں اس وقت ایجنڈے پر سر فہرست ہیں، جبکہ کینیڈا، ایتھوپیا، جرمنی، اردن، سویڈن، میکسیکو اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پناہ گزینوں کے بارے میں سربراہی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ کروکر نے کہا ہے کہ صدر جس سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے اس کا تعلق محض کل اور آج کی سرگرمیوں سے نہیں ہے، بلکہ انسانی ہمدردی کے نظام پر وسیع تر اور دیرپا اثرات سے ہے۔ یہ کہتی ہیں،
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
کروکر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ اس سربراہی کانفرنس کے ذریعے انسانی ہمدردی سے متعلق اقوام متحدہ کی اپیلوں سے نئی اہم اور مستقل پاسداری، پناہ گزینوں کی دوبارہ بحالی کے وسیع تر پروگرام یا ان کے داخلے کے متبادل قانونی راستوں، پناہ گزینوں کے اور ان کے میزبان ملکوں کے لیے نئے مواقع دستیاب ہوں گے تاکہ پناہ گزین تعلیم اور قانونی روزگار تک بہتر رسائی سے بہرہ مند ہو سکیں۔ امریکہ امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور اس مقصد کے لیے وہ اقوام متحدہ کے ایلچیوں پر انحصار کرے گا تاکہ شام، لیبیا، یمن اور بحران کا شکار دوسرے ملکوں میں سیاسی ماحول کو فروغ دیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وزیر خارجہ جان کیری سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک ہوں گے جس میں توجہ شام پر مرکوز ہوگی۔ وہ دوسری مصروفیات کے علاوہ لیبیا کے بارے میں ایک وزارتی اجلاس کے بھی شریک میزبان ہوں گے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے امن آپریشن سے متعلق اپنے سابقہ وعدوں کو آگے بڑھائے گا جن کا مقصد تصادم سے بچنا، ثالثی اور امن کے قیام کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، جبکہ ساتھ ہی امن کاروں کے ضابطۂ اخلاق کے بارے میں احتساب کو بھی تقویت پہنچانا ہے۔ امریکہ دہشت گردی کو روکنے اور پرتشدد انتہا پسندی کا قلاقمہ کرنے کے لیے کثیر جہتی تعاون کو بدستور مضبوط کرتا رہے گا جس میں داعش یا آئی سی ایل کا توڑ کرنے کے لیے عالمی کوششوں پر زور دیا جائے گا۔ ہم پرتشدد انتہا پسندی سے بچنے کے لیے سیکرٹری جنرل کے ایکشن پلان کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے اقوام متحدہ کی صلاحیتوں کو بھی وسعت دیتے رہیں گے۔ معاون وزیر خارجہ کروکر نے کہا کہ امریکہ مستقل اہمیت کے دوسرے متعدد مسائل پر بھی اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ پیش قدمی کرتا رہے گا۔ ان مسائل میں موسمیاتی تبدیلیاں، ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنا، انسانی حقوق، ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف اور اقوام متحدہ کی اصلاحات شامل ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل، اور انجینئر اسکپ سسک. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی. ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام، اور انجینئر ہوں گے سیڈرک فرینکلن. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.